بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے. دشمن بہت پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ پاک سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ قبول کیا, بیعت ہوئے. پھر ایسے اندازہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب قریب میں ہجرت کا حکم ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف کو ہجرت کرے. اس دوران میں کفار مکہ قریش ان کو بھی بہت خطرہ ہونے لگا کہ اب تو بہار والے بھی اسلام قبول کر رہے ہیں اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے. تو انہوں نے سوچا اب تو وقت آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل خاتمہ ہی کر دیں ایک دم سے, کہ اب تو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا. اس کے لیے دار الندوہ جو ان کا پارلیمنٹ ہے جہاں بیٹھ کے سرداران قریش مشورے کرتے تھے, اہم اہم مشورے قوم کے, جس کو ہم آج اپنی زبان میں پارلیمنٹ کہتے, وہاں سب بڑے بڑے قریش سرداران وہاں جمع ہوئے. ان میں تھا عتبہ ابن ربیع, شیبہ ابن ربیع, ابو جہل, ابو سفیان, تعیمہ ابن عدی, نظر ابن حارث اور ابو البختر ابن ہشام, حکم ابن حزام. یہ سب لوگ وہاں جمع ہوئے کہ اب کیا صورت حال اختیار کرے کہ یہ پورا معاملہ ختم ہی کر دے, اسلام کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ پورا معاملہ ختم ہی کر دے. تو اس میں پھر ایک اور آدمی آئے, بڑے جیسے معزز جبا قبا پہنے ہوئے, اور پوچھا کہ آپ کون ہے؟ تو کہا میں ایک شیخ ہوں نجد کا, شیخ نجدی, وہ شیطان لعین تھا. اور اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ آپ لوگ جو ہیں, آپ لوگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, مجھے بھی اس کے بارے میں بہت فکر ہے, تو میں بھی آپ لوگ کے ساتھ شریک ہو جاؤں, ہو سکتا ہے کہ میں بھی کوئی اچھی رائے دے سکوں. تو یہ سب لوگ بیٹھے اب مشورہ کرنے کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا کریں. تو اس میں ایک کوچن رائے آئی, ایک ابو البختر بن ہشام, اس نے یہ رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمرہ میں, ایک گھر میں بند کر دے, جیل جیسے جیل میں ڈال دے, اور وہاں کھانا دیتے رہے, اور جیسے دن گزرتے جائے اور لوگ مرتے ہیں یہ بھی ایسے مر جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے, پھر ہمیں اس سے نجات مل جائے گی. تو شیطان شیخ نجدی فوراً بولا, یہ کہ بولا کہ یہ بہت بری رائے ہے, آپ کو پتہ نہیں کہ ان کے ماننے والے کتنے ہو گئے, ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ یہاں فلا جگہ بند ہے, وہ چرہائی کریں گے اور ان کی رہائی کی صورت وہ پیدا کریں گے, یہ بہت بری رائے ہے آپ کی. اس کے بعد جو ہے ایک اور آدمی ہشام ابن عمر, اس نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرے, ایکزائل کرے, کوئی اونٹ پر بٹھا کے مکہ شریف کے باہر ان کو بھیج دے, پھر وہ دور چلے جائیں گے, پھر ہم اسے نجات پا جائیں گے. شیطان پھر چلایا یہ بہت نکمی, بہت بری رائے ہے یہ, جہاں آپ لوگوں کو معلوم نہیں ان کی باتوں میں جادو ہے, جس سے وہ بولتا ہے وہ لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں, بہت شیریں کلام, بہت میٹھی کلام ہے ان کی, جو لوگ جو بھی کوئی ان کی بات سنتے ہیں وہ ان کے ہو جاتے ہیں, تو باہر جائیں گے تو سب لوگ ان کے ہو جائیں گے, پھر ان کی بہت بڑی جماعت بن جائے گی اور آپ لوگ پر چڑھائی کریں گے اور آپ پر غلبہ پا جائیں گے. تو یہ بھی بہت بیکار رائے ہے. اس کے بعد ابو جہل بولا, ابو جہل نے کہا میرے پاس تو یہ ایک ہی رائے ہے کہ جتنے قریش کے قوم ہیں وہ ہر قبیلے میں سے ایک آدمی جوان کو ہم منتخب کریں, اور یہ لوگ ایک بارگی ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے. اس کے بعد جو ہے پورے قریش جو ہے وہ بنو ہاشم سے ایک بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم قبیلہ وہ پورے قریش سے لڑ نہیں پائیں گے. وہ ایک ہی قوم ہے ایک ہی قبیلہ ہے سب باقی قریش ہے. تو لا محالہ وہ دیت من بلڈ منی پر راضی ہو جائیں گے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر ڈالے تو اس کو اتنے پیسے دو ان کو خوش کر دو وہ راضی تو وہ پیسے ہم جمع کر کے دے دیں گے پھر اس سے ہم چھٹکارا پا جائیں گے. یہ ایک رائے میرے پاس. شیطان بولا ماشاءاللہ یہ تو ماشاءاللہ تو نہیں کہا کہ یہ تو بہت اچھی رائے ہے ایسی بہت بہترین رائے. اور علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ شیطان اس نے بھی تعجب کیا کہ آج میرا شاگرد مجھ سے بھی زیادہ آگے بڑھ گیا جہاں تک میری رائے نہیں پہنچ سکی ماشاءاللہ میرا شاگرد جو ہے اس کی رائے تو وہاں یہ بہت اچھی رائے ہے یہی کرنا ہے. اسی پر ان کا پورا مشورہ ختم ہوا کہ آج رات ہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طریقے سے بالکل خاتمہ کر دیں گے. ادھر ویم قرون ویم قر اللہ یہ لوگ نے تدبیریں کی اللہ مکر کہتے خفیہ تدبیر جس کو لوگوں کو پتہ نہیں ایسے چھپے ہوئے تدبیر. تو اللہ نے بھی تدبیر کی اللہ نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خبر دے دی کہ اس طریقے سے یہ لوگ سازش کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تیاری ہو رہی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ سواری کا انتظام کرنا وغیرہ تو انہوں نے ایسے کچی پکی پوری تیاری نہیں تھی کچی پکی تیاری ہو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آج رات آپ میرے بسترے میں سوئے اور میری چادر اوڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر باہر تشریف لے گئے. یہ سب سرداران مکہ کے بڑے جو بہادر دلیر لوگ جوان تلوار لے کے سب کھڑے تھے لائن میں دونوں طرف اور ان کے بیچ بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی کی تھی اور ان کی طرف پھینکا جسے وہ نہ دیکھ پائے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے. ان کو کوئی پتہ نہیں انہوں نے کچھ دیکھا بھی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ادھر آپ سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تشریف لے گئے. وہاں اونٹنی کا سواری کا انتظام سب تھا اور رات و رات آپ نکل گئے اور غار ثور میں جا کے وہاں پناہ لیے اور وہاں چھپے غار ثور میں. ادھر یہ لوگ صبح ہوتے ہی صبح یہ سب ایک دم سے اندر گھسے اور حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان دلایا آپ بے فکر رہے آپ کا کچھ کوئی ایک بال آپ کا بیکا خراب نہیں کر سکیں گے آپ بالکل بے فکر رہے. جب وہ اندر گھسے اور چادر کھولی تو دیکھا یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. پوچھے کہ تمہارے رفیق جو ہے تمہارے دوست وہ کہاں گئے. کہا مجھے کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہے وہ مجھے کوئی پتہ نہیں. تو یہ لوگ بالکل ان کا پورا مکر جو ہے وہ بیکار ہو گیا اور ان کی تدبیر بالکل وہ خائب اور خاسر ہو کر وہاں سے چلے گئے. وہ کوئی ان کا کوئی چیز کام میں نہیں آئی. اس کو اللہ تعالی فرما رہے ہیں یاد کرو اس وقت وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا جبکہ یہ لوگ نے خفیہ سازش کی چھپے طور پر آپ کے خلاف سب انہوں نے مشورے کیے آپ کے خلاف لِيُثْبِتُوكَ یا تو آپ کو ایک مکان میں ثابت کرے کہ آپ کو قید کرے آپ کو جیل میں ڈالے اور وہاں آپ لائف سینٹنس آپ کو دے اور آپ کی زندگی وہاں ختم ہو جائے گی. دوسرا او یقتلوک یا یہ سب مل کر جو ابو جہل کی رائے تھی سب مل کر ایک دم سے آپ پر حملہ کرے اور آپ کو قتل کرے. او یخرجوک یا آپ کو جلا وطن کرے آپ کو وہاں سے ایکزائل کرے جو ہشام ابن عمر کی رائے تھی. تو ان چیزوں کو اللہ تعالی نے آپ کو خبر کر دی. ویم کرونا ویم کر اللہ لوگوں بھی مکر کرتے یہ کفار مکہ سرداران قریش انہوں نے یہ سب تدبیریں کی, سازش چھپے چھپے چھپے. اللہ نے بھی اپنی تدبیریں کی چھپے, اللہ نے بھی آپ کو اطلاع کر دی. واللہ خیر الماکرین, اور سب سے بہترین تدبیر کرنے والے اللہ تعالی ہی ہے. اس میں یہ تو یہ واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی, لیکن اس میں مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا. اور اسلام کی تاریخ میں اسلام کہاں سے شروع ہوا, اتنے کمزور اور کوئی لوگ ان کو سہارے دینے والے نہیں, اسلام نے کتنا مضبوط ہوا پوری دنیا میں, اور آج تک یہی چلا آ رہا ہے. آج ہم میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں, لیکن جب روس رشیا افغانستان میں گھسا کتنے ان کے ساز و سامان, کتنے ان کے ہتھیار, لیکن جیسے ایک کتا اس کی دم دونوں پاؤں کے درمیان چھپا کے وہ وہاں سے بھاگتا ہے, روس کو ایسے بھاگنا پڑا. اور اس وقت جو ہے پوری الائنس جو ہے پوری دنیا کے اقوام افغانستان کے خلاف جمع ہوئے, اور اس وقت فی الحال یہ لوگ وہاں اپنے ڈم کو چھپا کے وہاں سے بھاگ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالی نے ہمیشہ یہ بتایا کہ اللہ کی تدبیر غالب. اس میں کچھ چیزیں شرائط ہے, مثلا وانتم العلون ان کنتم مؤمنین, یہ کہ تم سب سے بلند ہوں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. ہم تو اللہ کے وعدے کے انتظار کرتے, اللہ کی نصرت کا, اللہ کی مدد کا, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم مومن ہیں یا بھی یا نہیں. ایک ہمارے ساتھی جو ہے جب اس کی شادی کا وقت آیا تو اسے بہت اچھا جملہ کہا. اکثر ہم کیا کہتے کہ مولانا دعا کرو کہ ہمیں اچھی بیوی ملے, تو اس نے کہا کہ مولانا دعا کرو کہ اللہ مجھے اچھا شوہر بنائے. اس کی فکر ہم نہیں کرتے کہ ہم اچھے شوہر بنے, ہاں یہ فکر تو کرتے کہ اچھی بیوی, سب کو خوبصورت بیوی چاہے, لیکن ذرا اپنا شکل آئینہ میں بھی دیکھے کہ ہم بھی کیسے دکھتے ہیں. ہاں بیوی تو ہم بہت خوبصورت چاہتے ہیں, لیکن ہماری خود کی شکل کیا ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں. تو اپنی فکر کرنی چاہیے. اور اللہ کا قاعدہ ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, ہم طیب ہوں گے تو ہمیں طیبات ملیں گے, لیکن ہم اپنی فکر نہیں کریں گے. تو ہم تو ایسے اپنے سب برے کاموں میں مبتلا, اور ہم چاہتے کہ ہمیں طیبہ ملے, ہم طیب بنے تو پھر ہمیں طیبہ ملے گی. تو یہ ہے قاعدہ اللہ کا. تو ہم اچھے بنے تو آج بھی اللہ وہی ہے, قرآن وہی ہے, وہی اللہ کی مدد ہے, لیکن ہم بدل گئے, ہم نے وہ ایمان پر محنت نہیں کی, ہمیں ایمان کی فکر تک نہیں ہے. ہاں اگر کچھ فکر دین کی ہوئی تو نمازوں کی فکر ہوئی, اور دین دوسرے شکل و صورت ہماری دیندار بنے, لیکن اندر کے صفات کے یہ کوئی فکر نہیں کرتا کہ میرے اندر اخلاص بھی ہے یا نہیں, میرے اندر توازو بھی ہے یا نہیں. جن صفتوں کے ساتھ اللہ کے نے اپنے وعدہ اپنے مدد کا وعدہ فرمایا اس کے ہم کوئی فکر نہیں کرے. تو یہ واقعہ ہجرت کا اور اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا. جی
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
آگے اب پیچھے کی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا مکر وغیرہ تھا اس کو اللہ تعالی نے بیان کیا. اب جو ہے قرآن شریف کے متعلق, دین کے متعلق جو ان کے مکر تھے اور ان کی دشمنی تھے اس کو اللہ بیان فرما رہے ہیں. یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے ہم بھی ایسے بنا سکتے, اور اللہ نے چیلنج کیا کہ فأتوا بسورة من مثلی فأتوا بآية فأتوا بعشر آیت. اللہ تعالی نے چیلنج کیا کہ تم لے آؤ کچھ. تو یہ لوگ ایک نذر بن حارث تھے, یہ فارس اور ہیرا اسفندیار ایسے ملکوں کے وہ سفر کرتا تھا اور وہاں کے باہر کے ملکوں کے عجیب عجیب خبر آن کے سناتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عجیب غریب باتیں سناتے میں بھی سنا سکتا ہوں, اور یہ سب باہر ملکوں کے جو ان کے اسفار ہوتے تھے وہاں کی خبریں لوگوں کو سناتا تھا, جگہ جگہ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سناتے, دیکھو میں کیا سناتا ہوں. اور ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا کہ جیسے وہ قرآن شریف سناتے ہیں, قرآن شریف نہ تو اشعار ہے اور قرآن شریف نہ تو کوئی انسان نہ جن کا کلام ہے, کلام اللہ ہے. تو وہ کہتا تھا اگر میں چاہوں میں بھی ایسی کوئی بات تم لوگ کو سنا سکتا ہوں. تو بہت قرآن شریف نے فرمایا کہ اگر تم سنا سکتے ہو کیوں نہیں سناتے ہو. ایسے بہت سے لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے وہ لوگ کرتے ہم بھی کر سکتے ہیں, جیسے آدمی جو ہے لڑائی کے اندر وہ کہتے کہ میرا ہاتھ پکڑو ابھی میں اس کو مار ڈالتا ہوں, لیکن تو کیوں نہیں مار ڈالتے ہو, کیوں کہتے کہ میرا ہاتھ پکڑو, اگر تمہارے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہے مارنے کی تو مارو, لیکن خواہ مخواہ کہتے پکڑو مجھے نہیں تو ابھی میں اس کو مارتا ہوں, کچھ مارے گا نہیں. تو ایسے یہ لوگ کہتے ہم بھی ایسے قرآن اگر سنا سکتے ہو سنا, کیوں کس نے تمہیں روکا, کس نے تمہیں مجبور کیا, کس نے تمہاری زبان پکڑی کہ تم نہیں سنا سکتے ہو. اس کو اللہ نے بیان فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب ہماری آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہے قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا یہ تو ایسے پرانی بات ہے یہ کوئی نئی بات نہیں. ایسے بہت سے لوگ بھی ہیں بیان سنتے یہ کیا بیان یہ تو ہم نے سن لیا یہ اچھی بات نہیں. یہ کافروں کی زبان پر ایسی بات آتی ہے جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں تبلیغ جماعت کے بارے میں فضائل اعمال سناتے یہ تو بہت ہم نے سن لی اب کوئی نئی بات یہ تو ہم نے سن لی. تو مسلمان کے ایسے بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تو ہم نے سن لیا کہ فلا کا ہم نے سن لیا, نہیں. تو یہ کافر لوگ کا ایسے قول کہ ہم نے تو سن لیا قد سمعنا, اور آگے کہتے تھے لو نشاء لقلنا مثل هذا اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسے ہی بات کہتے, تو تم چاہتے تو ہو تو کیوں نہیں کہتے ہو. ایسے کوئی قرآن جیسے ایک آیت ہی صحیح لے آؤ, قرآن جیسے ایک سورت ہی صحیح لے آؤ, بلکہ عرب جو ہے وہ اپنے آپ کو عرب کے بولنے والے اور عجب گونگے لوگ, ان کے پاس زبان ہی نہیں, کیونکہ عرب جو ہے اور عربی زبان اور جتنے ہم نے عربی ادب پڑھی تو آدمی پر واضح ہو جاتے کہ عربی زبان کیسے فصیح زبان ہے, اور یہ لوگ فصحاء عرب تھے, بہت زبردست فصیح, ایسے فصیح کہ آدمی اشعار لکھتا تھا اور خانہ کعبہ کے دروازہ پر لٹکاتا تھا, اور جب تک کہ کسی اور کوئی ایسے اشعار بنائے جو اسے بھر کر ہو تو پھر وہ وہی لٹکا رہتا تھا خانہ کعبہ پر. اور جب انا آتیناک الکوثر سورت نازل ہوئی تو کسی نے اس کو لٹکایا, اس دن سے یہ مقابلہ ان کا ختم ہو گیا کہ اس جیسے کلام ہم نہیں بنا سکتے. تو یہ ہے قرآن شریف کا اعجاز, ان کو یہ کلام معجز ہے, یہ لوگ بالکل عاجز آگے. تو یہ کیا ایک آیت بھی اگر انہوں نے کچھ بنایا تو ایسے کچھ صورت ایسے کچھ بے ہودا اور بیکار باتیں بنائی جیسے والسماء ذات البروج, تو انہوں نے اس کے مقابلے میں بنایا والنساء ذات الفروج. تو یہ کوئی بات ہوئی کیا مطلب اس کا, کتنے بیکار بات, کوئی بات نہیں. آج قرآن کا کلام کیسا کلام اور ان کا کلام کیا ہو قرآن شریف سے. یہ قرآن پاک جو ہے یہ خاک جو ہے مٹی اس کو کیا نسبت ہے آسمان سے؟ کوئی نسبت ہی نہیں. تو یہ لوگ کیا کلام بنا سکتے؟ تو کہا لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. یہ تو پہلے پرانی لوگوں, پرانی بدھی عورتوں کی باتیں ہیں. جیسے بدھی عورتیں عجیب عجیب باتیں قصے بیان کرتی ہے, کوئی جنات کی باتیں اور کوئی کیا کیا باتیں. تو کہا قرآن شریف تو ایسے ہی باتیں, ہم بھی اس سے ایسے ہی بات کہہ سکتے, تو کیوں نہیں کہتے ہو؟ دوسرا یہ کہ یہ انہوں نے یہ قرآن شریف کے بارے میں کہا. اب آگے اللہ تعالیٰ دوسرا ان کا جواب دیتے ہیں. یہ لوگ کہتے تھے, یعنی یہ لوگ لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا دین حق ہے, بت پرستی اور ان کا غلط آب و اجداد کا طریقہ اور دین. تو یہ لوگوں کو کہتے تھے اگر یہ قرآن شریف حق ہے اور اگر اسلام حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اللہ کے رسول ہے تو ہم نہیں مانتے, تو اے محمد اے اللہ اپنا عذاب ہم پر برساؤ. اور اللہ نے اپنے حکمت سے فوراً عذاب نہیں برسایا. تو جو اللہ نے عذاب نہیں برسایا تو یہ لوگ کو اور بھی یقین ہو گیا کہ ہاں ہم ہی جو ہے حق پر ہے, کیونکہ عذاب ہم نے تو حق کے عذاب کی دعا کی اور خانہ کعبہ کے پاس اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اگر یہ قرآن حق ہے اور ہم باطل پر ہے تو ہم پر اپنا عذاب برسائیے. اور کوئی عذاب نہیں آیا تو اس کا مطلب کہ ہم حق پر ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, اور بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کو نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہم حق پر ہیں. بہت سے لوگ جن کی کمائی حرام ہے اور ان کی زندگی حرام والی زندگی گزرتی ہے لیکن وہ سلامتی سے ہے, عافیت سے ہے, تو وہ سمجھتے ہم حق پر ہیں. بہت سے لوگ غلط مذہب پر ہیں, یعنی غیر مسلم, اور اسلام کے اندر بہت سے شیعہ قادیانی سلفی دوسرے سب لوگ ہیں. تو وہ لوگ بھی اپنے اللہ نے بہت ان کو ڈھیل دے رکھے, بہت سے کو, تو وہ سمجھتے کہ یہ ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ بہت فرصت, بہت موقع, بہت مہلت دیتا ہے تاکہ آدمی توبہ کرے اور اپنی زندگی کو سدھارے. تو یہ انہوں نے اس کو غلط سمجھا. تو یہ انہوں نے دعا کی وَإِذْ قَالُوا, جب انہوں نے اس بات کو کہی اور یہ دعا مانگی, اللہم ان کان ھذا ھو الحق, اگر یہ جو ہے یہ قرآن اور یہ دین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حق پر ہے اور ہم باطل پر ہے, من عند ھو الحق من عندک, آپ کے طرف سے یہی سچا دین ہے, فامطر علینا حجارۃ من السماء, تو آپ آسمانوں سے ہم پر پتھر برسائے, آپ ہم پر عذاب نازل کرے. اگر ہم باطل پر ہیں تو ہم پر عذاب نازل کرے, او اتنا بے عذاب علیم, یا کوئی اور دردناک عذاب ہم کو پہنچائیو. تو یہ بھی آدمی اس کو بھی سوچے کہ جب آدمی باطل پر ہوتا ہے تو اتنا دلیر اور بہادر بنتا ہے کہ خود اپنی بربادی کی بھی دعا کرتا ہے. جب اللہ آدمی کے ذہن پر اس کے دل پر پردہ ڈال دیتا ہے تو آدمی ایسے غلط باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے اور اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے کہ آدمی کو یہ ان کو یہ کہنا چاہے اگر ہم غلط پر ہیں تو اہدنا, ہمیں ہدایت کرو, ہمیں صحیح راستہ دکھاؤ. لیکن اس کے بجائے یہ ہے جب آدمی گناہ میں چلتا ہے تو اور بھی دلیر ہوتا ہے اور خوف خطرہ اس کو نہیں آتا ہے. جیسے کہ دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا, ہم نے ان کو کیا ہے, والسماء والشمس وضحاها اخیر کہ عذاب دیا ان کو, ربهم بذنب فسو ولا يخاف عقباها. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کی دو تفسیر ہے. ایک یہ کہ آدمی یہ لوگ پھر پرواہ بھی نہیں کرتے کہ کیا اللہ کا عذاب آئے. بہت سے لوگ آج مسلمان ہو کے کہتے ہم اپنے قبر میں جائیں گے, جو وہاں ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے, آپ ہمیں کچھ نہ کہے, آپ ہمیں کچھ نہیں. تو قبر کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ ہے, کتنا سخت معاملہ ہے, لیکن لوگ ایسے بولتے ہیں کہ ہم اپنے تم ہمیں کچھ نہ کہو, ہمارا دین لکم دینکم ولی دین, جو مجھے کرنا چاہے میں کروں گا, تم اپنا کرتے رہو. تو ایسے آدمی دلیر بنتا ہے, جب گناہ کے لائن میں چلتا ہے پھر پھسلتا ہے. جیسے کہ آپ کی گاڑی اگر آپ 120 کلومیٹرز پر آور چلا رہے ہو اور وہ کنٹرول میں ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن آؤٹ آف کنٹرول جب گاڑی ہو جاتی ہے, جتنا آدمی کنٹرول کرنا چاہتے اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. آدمی ادھر موڑتا ہے تو پھر گاڑی ادھر جاتی ہے, آدمی بریک مارتا ہے تو گاڑی اور تیز ادھر چلی جاتی ہے. یہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو پھر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, پھر اس کو کوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے, گناہوں سے بچتے رہو, ورنہ پھر آدمی سے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور ایسے بکواس اور خود کی بربادی کی چیزیں وہ کرتا ہے, دعا مانگتا ہے. تو انہوں نے یہ دعا مانگا کہ اللہ ہم پر عذاب بھیجو پتھروں کا یا کوئی اور دردناک عذاب, اور پھر یہی ہوا, ان کی دعا جو ہے وہ قبول بھی ہوئی. اور ابو جہل اور یہ دوسرے حضرات جنہوں نے یہ دعائیں کی, پھر بدر کے لڑائی میں قتل ہو گئے اور دوسرے جو ہے وہ قید ہو گئے. یہی ان پر یہ عذاب جو اللہ تعالیٰ کا جو انہوں نے مانگا وہ آیا ان پر. اور فی الحال جو عذاب نہیں آیا اس کی وجہ اللہ بیان فرما رہے کہ ابھی فوراً اللہ بہت ڈھیل دیتا ہے. اللہ حلیم ہے, الحلیم الذی لا یستعجل بالعقوبہ, کہ وہ اللہ جلدی نہیں کرتا ہے سزا دینے میں. الحلیم الذی یعذب مع قدرته علی اشد العذاب, جتنا عذاب اللہ دیتا ہے اللہ کی قدرت ہے کہ اس سے بھی زیادہ اللہ عذاب دے سکے. تو یہ اللہ حلیم بھی ہے, جیسے کہ شیطان نے کہا کہ اللہ تعالی مجھ پر بھی رحم کرے گا قیامت کے دن, تو اور اس نے قرآن شریف سے دلیل بھی پیش کیجیے کری کہ کیا ہے آئے وسعت رحمتی کل شے, کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیر لے گی, تو میں بھی ایک شے ہوں, تو مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی قیامت کے دن. کہ اللہ نے فرما دیا وسعت رحمتی کل شے. حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ بہت عجیب و غریب اس کا جواب دیا کہ یقیناً اللہ کی رحمت, کیسے اللہ کی رحمت اس پر بھی ہوگی, جتنا عذاب اللہ شیطان کو دے گا اللہ کی قدرت ہے کہ اس سے بھی زیادہ عذاب دے, لیکن جو اللہ اس سے بھی زیادہ عذاب نہیں دیں گے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ ثواب نہیں سزا نہیں دے گا. جیسے کہ کسی کے لیے یہ فیصلہ ہو کہ اس کو 10 کورے مارو, تو وہ آدمی یہ طاقت رکھتا ہے 20 کورے مارنے کے لیے, تو یہ 10 کورے بھی جو 10 کم ہوئے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, دو وجہ خاص ہے جس کی وجہ سے ابھی اللہ کا عذاب ان پر نہیں آیا. ایک اللہ کا دستور اور قاعدہ ہے, سنت اللہ ہے, کہ جب تک کہ نبی اللہ کی رحمتوں کا مظہر ہوتا ہے, اور جب تک کہ نبی ہوتا ہے اس کی قوم میں, ان کے اکرام اور اعزاز میں اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا. اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوام کو عذاب آیا وہ اس وقت آیا جب نبی نے وہاں سے اللہ کے حکم سے اس جگہ کو چھوڑا اور باہر چلے گئے, پھر اللہ کا عذاب آیا. تو جب تک کہ نبی تم میں موجود ہے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا, ایک. اور دوسرا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اللہ ان کو عذاب کرنے والا نہیں جب تک کہ یہ استغفار کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کا قاعدہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے دو امان, دو پروٹیکشن, دو سیکیورٹی اس امت کے لیے چھوڑا, ایک نبی کا اور دوسرا استغفار کا. اور جب تک کہ آدمی استغفار کرتا رہتا ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا. استغفار ایسی عبادت ہے اور ایسی بہت قیمتی اور بہت کیمیاوی چیز ہے, کیمیا الکیمی, جس سے پتھر سونا بن جاتا ہے. دنیا میں ایسے کچھ نہیں ہے, یہ خامخواہ کی باتیں ہیں, لیکن دین میں یہ تمام چیزیں ہیں کہ آدمی توبہ استغفار کرے, جتنے بھی آدمی کے حالت خراب ہو اللہ اس کے حالت کو درست کرتا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا, فرمایا کہ روزگاری نہیں ہے, جاب نہیں ہے, تکلیف ہے, فرمائے توبہ استغفار کرو. کوئی اور آیا, انہوں نے کہا کہ وہ اولاد نہیں ہے, فرمائے کہ توبہ استغفار کرو. کسی اور آیا, کوئی اور آیا اور اس نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی, فرمائے توبہ استغفار کرو. تو پھر ان کے کوئی مرید قریبی کہا کہ حضرت لوگ مختلف بیماریوں کے ساتھ آئے, آپ نے ایک ہی دوا سب کو دی, یعنی ایک کو کینسر ہے, ایک کو ہارٹ پرابلم ہے, ایک کو کیا ہے, اور آپ نے سب کو اینٹی بایوٹک دیا. تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اس کے نتیجے میں یرسل السماء علیکم ادرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیوں ریورس نہیں کرتے اور واپس اللہ کی طرف چلے؟ ففروا الی اللہ اجلت الیک ربی لترضا. جو آدمی اللہ کی طرف بھاگتا ہے تو اللہ پھر اور کیسے بھاگتا ہے؟ توبہ استغفار, اپنی زندگی کو درست. تو جب تک کہ آدمی استغفار کرتا ہے اللہ کا عذاب دنیا میں نہیں آتا ہے. اور ملا علی قاری نے ایک بہت پیارا جملہ فرمایا کہ اذا کان الاستغفار یفید الکفار, جب استغفار کفار کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور یہ لوگ ننگے ہو کے کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے لیکن پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اذا کان الاستغفار یفید الکفار فکیف لا یفید المؤمنین الابرار. تو مومن جو نیک ہے ان کو کیسے استغفار فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ مومنین کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. اور آدمی کو آج یہ بھی, آپ لوگ خود سوچے, ہم سب گنہگار ہیں, کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا میں گنہگار نہیں ہوں, لیکن گناہ کرتے ہیں, لیکن دن میں 10-1 مرتبہ بھی استغفار ہم کرتے ہیں یا نہیں؟ کوئی استغفار, گناہ کی فیکٹریاں کھول رکھی ہے, آنکھوں کی گناہ کی فیکٹری, دماغ کا گناہ کا فیکٹری, برا سمجھنا اور غیبت و زبان کی گناہ کی فیکٹری, سب فیکٹریاں کھول رکھی ہے اور کوئی استغفار نہیں کرتے. تو استغفار سے اللہ کی بہت حفاظت سے اللہ کی حفاظت ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا دو چیزیں جو ہے, نبی موجود ہو اور اللہ تعالی, اور تم استغفار کرتے رہو تو اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور یہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر اور استغفار پڑھتے تھے, جس پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. تو آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیوں اللہ کا عذاب ان پر نہ آئے, یہ تو انہوں نے ایسے گناہ کیے کہ یقیناً اللہ کا عذاب ان پر آتا, لیکن یہ استغفار کے برکت سے اور نبی کے برکت سے یہ بچے ہوئے ہیں, ورنہ انہوں نے اپنے اوپر عذاب مول لینے کا تمام انتظام کیا. یہ کیسے ہیں؟ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ. یہ ایسے, یہ کیا وجہ ہے کہ ان پر عذاب نہ آئے کہ اور اللہ ان کو عذاب نہ دے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے حرکات کیسے ہیں؟ یہ وہم یصدون عن المسجد الحرام, اچھے لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں, مسلمانوں کو روکتے ہیں, سب اپنے غلط کام مسجد حرام جو خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے, توحید کے لیے, وہاں 307 بٹ انہوں نے جمع کیے, اور یہ لوگ ننگے طواف کرتے تھے, سب غلط کام کرتے تھے اور حق کو روکتے تھے, تو اللہ کیوں ان کو عذاب نہ دے؟ وہم یصدون عن المسجد الحرام وما کانوا اولیاءہ. اور یہ لوگ مسجد حرام کے متولی اولیاء نہیں ہو سکتے, یہ لوگ اپنے آپ کو براہمی کہتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے اولاد, اور ہم حقدار ہیں متولی ہونے کے کعبہ شریف کے, لیکن سب غلط کام کرتے ہیں. اور آج بھی افسوس ہے کہ اکثر ہمارے مسجدوں کے متولی ایک تو وہاں نماز بھی نہیں پڑھتے, ایک شکل و صورت سے مسلمان بھی نہیں ہوتے, اور اسلام اور شریعت کا کوئی قانون اور احکام بھی نہیں جانتے لیکن کہتے ہم متولی بنتے کیونکہ پیسے دار ہے وہ رئیس ہوتے پیسے والے تو ہم متولی بنتے حالانکہ یہ کوالیفیکیشن اور یہ وجہ نہیں کہ آدمی مسجد کوئی مسجد کا متولی بنے متولی کون بنتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون صرف متقی لوگ اللہ وہ مسجد کے متولی بننے کا حق رکھتے ہیں جو خود بھی نماز پڑھتے ہیں جو دین کے پابند ہوتے اور دین احکام کو جاری کرے آج بہت سے متولی غلط چیزیں مسجدوں میں جاری کرتے اور حق کی چیزوں کو روکتے ہیں تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا یہ لوگ بالکل سزا اور عذاب کے مستحق ہے اور کیا وجہ کہ ایک تو مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس بنا پر وہ ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ وہاں کے اولیاء بنے اور وہ متقی کون ہوتا ہے ولی کون ہو سکتا ہے متولی متقی لوگوں جو اللہ سے ڈرتے اللہ کے احکامات کو جاری کرے ولیکن اکثرہم لا یعلمون عام متن لوگ اس کو نہیں جانتے اور غلط لوگ اکثر جگہ آج بھی غلط لوگ متولی بنے ہوئے ہیں اور آگے ان کے وہ کیوں متولی نہیں بن سکتے کیا ان کا دوسرا غلط کام ایک تو دو لوگوں کو روکتے مسجد حرام سے دوسرا وما کان صلاتهم عند البیت ان کی نماز ان کی عبادت کیا ہوتی تھی بیت اللہ کے پاس الا مکاؤں و تصدیہ ایک تو سیٹی مارنا وصل کرتے تھے خوب سیٹی مارتے تھے اور تصدیہ اور یعنی تالی بجانا ہاتھ کلپنگ آف ہینڈز سیٹی مارتے اور تالیاں بجاتے اور آج یہی کفار کا طریقہ ہے جو بھی ان کی کوئی محفل ہوتی ہے وہاں سیٹی بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں یہی ان کا کام ہے تو یہ کوئی عبادت ہوئی سیٹی مارنا اور تالیاں بجانا یہی ان کے اور کعبہ شریف کے پاس یہ ایسے کام کرتے تھے فذوقوا العذاب تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عذاب کو چکھو بما کنتم تکفرون اس بنا اس پر کہ جو تم کفر کرتے تھے تمہارے کفر کی وجہ سے یہ کون سا عذاب بدر میں جو عذاب آیا احد میں جو ان پر عذاب آیا اور یہ لوگ ان کے بڑے بڑے 70 ان کے سردار قتل کر دیے گئے 70 ان کے سردار وہ گرفتار ہو گئے تو یہ تمام عذاب ان پر آیا جی
ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركبه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون
باطل عبادت بدنی یعنی طواف کعبہ شریف ننگے ہو کر سیٹیاں مارنا تالیاں بجانا اب ان کے عبادت مالی پیسوں کے اعتبار سے جو وہ اپنے وہ عبادت جو سمجھے وہ کتنے غلط ان کی عبادت تھی اس سے یہ بھی آدمی ہمیں سبق جو لینا ہے کہ ہم بھی بہت سے ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کو ہم عبادت سمجھتے حالانکہ وہ گناہ ہے بعض ایسی چیزیں ہم کرتے عبادت سمجھتے حالانکہ وہ کفر ہے وہ شرک ہے تو آدمی کو بہت غور کرنا چاہیے اس کی سب عبادتوں پر مثلا آدمی ہوائی جہاز میں یا کہیں اور اے ہوسٹیس کے ساتھ مسکراتا ہے اچھی طرح بولتا ہے تو لوگ ان کو کچھ کہے تو کہتے یہ تو اچھے اخلاق اسلام نے ہمیں اچھے اخلاق سکھائے تو حرام میں مبتلا ہے اور اس کو کہتے کہ اچھے اخلاق ہے میں عبادت کرتا ہوں میں اچھی طرح سے بولتا ہوں تو لوگ اس کو تو یہ سمجھنا یہ بہت سے ایسے ہمارے کام آپ ذرا غور کرے کہ گناہ ہے اور آدمی کو اللہ سے توبہ کرنی چاہے ان تمام گناہوں سے جو میں نے عبادت کے طور پر کیے وہ گناہ تھے لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ عبادت ہے بہت سے ہمارے ایسے کام ہیں تو یہ اللہ نے اس کو بیان, یہ کفار کا مزاج کا طریقہ ہے. ان الذین کفروا, یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ان کے مالی عبادت جو غلط ہے, ينفقون اموالهم, اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں, اور پیسوں کو خرچ کرنا یہ اچھی چیز ہے. پیسوں خرچ کرنا, بخیل نہ ہونا, یہ تو اچھی چیز, لیکن آدمی کہاں خرچ کرتا ہے وہ بھی دیکھے. آدمی جو ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں میں بخیل نہیں, شادی کے موقع پر میں نے 2 ملین رین خرچ کر, وہ تو سب حرام میں تمہارے پیسے, اور تم سمجھتے ہو کہ بیٹی کو خوش کرنے کو اور لوگوں کو خوش کرنے کو, کنبا فیملی والوں کو خوش کرنے کو میں نے 2 ملین رین خرچ کیے, میں نے 5 ملین رین خرچ کیے, تو وہ کوئی عبادت نہیں, وہ تو الٹا عذاب اور اس کا وبال آئے گا. بہت سے ایسی چیزوں میں مکان بنائے, میں نے میری بیوی کو بہت اچھا مکان دیا لیکن وہ اس میں پردہ کا کوئی لحاظ نہیں وغیرہ. میں نے اپنے اولاد کو بہت اچھی تعلیم, یونیورسٹی کی تعلیم, آپ نے ان کو جہنم کے گھرے میں ڈالا, اور آپ سمجھتے ہو کہ میں نے بہت اچھی تعلیم دی اور بہت میرے بچوں کے پیچھے میں نے پیسے خرچ کیے, اور ان کو بڑے یہ بنائے اور بڑے وہ بنائے, اور ان کو سب دین سے دور کر دیا, ایمان سے دور کر دیا, تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں. تو بہت سے ایسے کام ہمارے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ عین گناہ کا کام ہے. تو اس آیت سے وہ استنباط ہوتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ينفقون اموالهم, لیکن کیوں خرچ کرتے ہیں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ, تاکہ لوگوں کو روکے اللہ کے راستے سے. یہ بدر کے لڑائی میں 12 سردار نے عرب مکہ شریف کے کفار مشرکین, انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم روزانہ 10-10 اونٹ ذبح کریں گے اور پوری لشکر کو کھلائیں گے. تو یعنی ہم بہت بڑے دینداری کا کام کرتے, اپنے دین آب و اجداد بت پرست کا دین کو کی حفاظت کے لیے, تو اس کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں, اور 10-10 اونٹ کا ذبح کرنا اور پورے لشکر کو کھلانا, یہ تو بہت ہمارا یعنی ایک بڑا کارنامہ ہوگا. اور احد کی لڑائی میں ابو سفیان نے یہ طے کیا کہ انہوں نے 2000 آدمی پیش کیے, جن کا کھانا ان کے ذمے, ان کے ہتھیار ان کے ذمے, ان کے سواری ان کے ذمے, اور 50 لاکھ مثقال جو ان کو نفع ہوا, جو تجارتی قافلہ ان کا وہاں سے آیا شام سے, جو ان کو 50 لاکھ نفع ہوا, پروفٹ ہوا مثقال, وہ سب انہوں نے احد کے لڑائی میں اس کو خرچ کیا. تو یہ سب نیکی کا کام سمجھتے تھے, لیکن حالانکہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں تھا, گناہ کا کام تھا. تو یہ خرچ کرتے لیصدوا عن سبیل اللہ, لوگوں کو روکنے کو اللہ کے راستے میں, فسینفقونہا, وہ اس کو خرچ کریں گے. یہ مضارع کا صیغہ ہے مستقبل کا, فسینفقونہا, اس میں یہ بھی ہے کہ خاص تو آیت اس کے لیے نازل ہوئے, اور قیامت تک جو اس کے لیے, آج بھی کفار کے بجٹ جو ہے شاید ان کے ملٹری کے بجٹ سے بھی زیادہ اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف ان کا پیسے خرچ کرنا, اور کتنے کتنے کوئی حساب نہیں ہے, کتنا انہوں نے افغانستان میں خرچ کیا, اس وقت جو ہمارے موجودہ زمانے میں عراق میں خرچ کیا, مصر میں, شام میں, ہر جگہ بہت اپنے پیسوں کو انہوں نے خرچ کیا. ثم تكون علیہم حسرتا, اللہ نے پہلے سے فرمایا یہ سب ان پر حسرت ہوگی, افسوس ہوگا کہ ہم نے اتنے پیسے, امریکہ پورا کنگال ہو گیا, بینکرپٹ ہو گیا, ان کے پاس کوئی پیسے باقی نہیں, ان کا قرضہ اس حد ہے کہ اب تو اتنی تکلیف پہنچی کہ وہ اپنے منتھلی پیمنٹس بھی نہیں ادا کر سکتے, اتنی ان کو تکلیف ہو گئی. تو یہ ہے کہ وہ سب پیسے خرچ کریں گے, ان کا مقصد بھی حاصل نہیں. اسلام اللہ نے ان کے ملکوں میں پھیلا دیا, ان کے ملکوں میں جگہ جگہ مدارس, مساجد, اور اسلام اور مسلمان اللہ نے پہنچا دیے, اور کوئی وہ مسلمانوں کا نقصان نہیں کر سکے. ثم یغلبون, پھر ان پر غلبہ ہو جائے گا, وہ مسلمانوں کا غلبہ. اور یہ بالکل صاف, اگر ہم اپنی زندگی میں نہیں دیکھیں گے, آپ اگر نہیں دیکھو گے, آپ کے اولاد ضرور دیکھے گے کہ اسلام دنیا میں غالب ہو گیا, اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے اور ہمیشہ. تو یہ لوگ اتنا उनकी वो उनकी कोशिशें भी होती है, कितना ज्यादा पैसे भी खर्च करते हैं वो कुफर को गालिब करने को, लेकिन इस्लाम ही गालिब रहता है हमेशा, अल्लाह ताला का ये वादा है। तो ये दुनिया के अंदर ये अल्लाह ताला ने बताया, والذين كفروا الى جهنم يحشرون, यहां अल्लाह ने नहीं फरमाया वहुम इला जहन्नम यहशरून, कि ये लोग जो पैसे खर्च करते इस्लाम के खिलाफ साजिश करते, कि ये वहुम इला जहन्नम यहशरून, कि ये सब के सब जहन्नम, क्योंकि बाजी उनमें ताइब हुए, तौबा भी उन्होंने की और वो इस्लाम उन्होंने कबूल किया। तो अल्लाह ने फरमाया ये जो काफिर लोग होते हैं और जो कुफर पर रहते और मरते हैं, इला जहन्नम युहशरून, उनका हशर जहन्नम के तरफ होगा, वो उन अल्लाह ताला उनको उठाएंगे क़यामत के रोज, वो उठेंगे और फिर उनको जहन्नम के तरफ भेजेंगे। और ये क्यों जहन्नम के तरफ, तो इसकी वजह अल्लाह ने इस आयत में बयान फरमा दी, लियमीज अल्लाहुल खबीथ मिन अत्तैयिब, ताकि अल्लाह ताला इम्तियाज करे, फर्क करे खबीथ को तैयब में से, कि यहाँ दुनिया में तो सब चलता है, यहाँ कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने जुर्म किया, उन्होंने जराइम गुनाह किए, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते, वो आजाद फिर रहे हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह ने वो दिन मुकर्रर किया कि हर एक को, फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, क़यामत के दिन सब अपने मामला अपने सामने आ जाएगा। तो अल्लाह ने वो एक दिन उसके लिए रखा ताकि खबीस और तय्यब में फर्क हो जाए, कौन है अच्छे सच्चे लोग, कौन है बुरे लोग। तो वो दिन तो अल्लाह जो जहन्नम के तरफ वो जो जमा हो जाएंगे और वो भेजे जाएंगे, ताकि अल्लाह ताला खबीस और तय्यब में फर्क करे। यहाँ बहुत सारे खबीस अपने आप को तय्यब जैसे पेश करते दुनिया में, और ये कि हम लोगों की मदद करते हैं और हम लोगों की भलाई चाहते, हालांकि वही ऐन दज्जाल और कुफ और काफिर और शैतान होते हैं, सब पीछे से छुरा मारते हैं, आगे से कहते हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये पूरा इम्तियाज और पूरा जो फर्क है अल्लाह बयान कर देंगे, وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ, और जितने खबीस है काफिर लोग और गलत लोग, अल्लाह ताला को इनको एक ढेर, एक हम एक को दूसरे के ऊपर, जहन्नम में जो लोग डाले जाएंगे वो जैसे कि एक लाइन जाती है और लोग जहन्नम में पहुंचते, ऐसे नहीं होगा, उनको सबको जहन्नम के बाहर सबको एक के ऊपर डालेंगे, एक पूरा हम बनाएंगे। और न तो इनके कोई लीडर जो था और कोई जो और था मामूर वो कोई फर्क नहीं होगा, सबको एक, कोई किसी के पाँव किसी के गर्दन पर, किसी का पाँव किसी के सिर पे, सब एक ढेर बना दिए जाएंगे, फिर इनको जहन्नम में डाल देंगे। ये कई जगह कुरान शरीफ ने इसको जमा किया, तो इसको जमा उन सबको जमा करेंगे, बाज़हु अला बाज़िन फयरकुमहु, उनको एक ढेर बनाएंगे, एक हीप बनाएंगे, जमीअन सब के सब, फयजअलहू फी जहन्नम, फिर इनको एकदम से जहन्नम में धकेल देंगे, डाल देंगे जहन्नम के आग में। उलाइक हुमुल खासिरून, ये है वो लोग जो नुकसान उठाने वाले लोग। समझते हैं कि दुनिया में जिसने नुकसान उठाया, जिसने जो यूनिवर्सिटी ने गया, जिसके आमदनी बहुत बड़ी नहीं, ये लोग नुकसान में है, हालांकि नुकसान उठाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया और उससे भी ज्यादा इस्लाम के खिलाफ साजिश करते रहे, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते रहे और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ काम करते रहे, ये असल बहुत ज्यादा नुकसान उठाने वाले होंगे। और यहां आदमी को इससे भी धोखा में नहीं आना चाहिए कि जैसे कि मौलवी की तनख्वाह जो भी होती है ज्यादा ऐसे नजर नहीं आते, जो कोई आदमी दुकान करता है, आदमी यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल करता है तो इसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा, मसलन अगर एक मौलवी की तनख्वाह 10,000 हो और वो आदमी की तनख्वाह 20-25,000, तो हम समझते हो हमें तो कुछ नहीं मिलता, उनको इतना ज्यादा। लेकिन आप जरा देखें कि एक तो उन पर टैक्स जो लगता है, اور ٹیکس بہت زیادہ لگتا ہے 35-40%, اس سے بھی زیادہ, تو ان کے پاس کیا بچتا ہے, وہ اسی کے برابر ہو جاتے. دوسرے یہ کہ اکثر جو ہے مولوی اس کا مکان مسجد مدرسہ کے قریب پاس ملتا ہے, ساتھ ملتا ہے, ان کو ٹرانسپورٹ کا کوئی ایکسپینس نہیں. یہ لوگ کا ٹرانسپورٹ کا کتنا ایکسپینس. پھر مولوی کا کپڑا سادہ ہوتا ہے, یہ لوگ کا لباس جو ہے ایک سوٹ, ایک جھوٹا, ایک ٹائی, کتنا اس میں خرچ ہوتا ہے. عورتیں جو ہے ڈریسز جو پہنتی ہے کام پر جانے کو, کتنا زیادہ, تو اس میں کتنا. اور پھر جو ہے مکان پہ ان کو کوئی کام کرنے والے کو رکھنا پڑتا ہے, اس کا پھر کتنا پیسے, اور وہ ہم سے وہ کتنا کھائیں گے. پیٹ تو ان کا اتنا ہی ہے, زیادہ نہیں کھا سکتے, بلکہ مولوی زیادہ کھاتا ہے. یہ لوگ کو فرصت ہی نہیں ملتی کھانے کی, وہ اتنے کمائی میں لگے ہوئے کھانے کی فرصت ٹائم بھی نہیں ملتا ہے کھانے کو, اور وہ اتنا وہ پریشان ہوتے ہیں کھانے میں, ان کا دل بھی نہیں لگتا ہے. تو یہ سب ایک دھوکہ ہے, ظاہر کا سب دھوکہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور مثلاً ایک آدمی ہالیڈے پہ گیا, 30,000 رینڈ مثلاً 40-50,000 ہالیڈے میں خرچ کیا, ایک آدمی نہیں گیا, وہ گھر پہ آرام سے رہا, کیا فرق دونوں میں. دو ہفتے کے بعد وہ ہالیڈے سے آئے, یہ آدمی گھر پہ رہا, کوئی فرق نہیں دونوں میں. یہ بلکہ وہ اکثر ہالیڈے میں, بلکہ یہ لوگ لکھتے ہیں جو ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ہالیڈے کے لیے نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اس میں زیادہ ٹینشن ہوتا ہے. وہ ریزرویشن کرانے میں, رستے پر چلنے میں, ٹریفک کا جیم, ٹریفک جیم وغیرہ, اور ہر جگہ پھر پریشانیاں ہوتی ہے, تو ان کو زیادہ وہ, اور پھر اتنے پیسے خرچ کرنا وہ بھی دل پر بھاری ہوتا ہے. اور جو آدمی آرام سے گھر رہتا ہے, ہالیڈے گھر پہ کرو, 10 بجے اٹھو, فجر کی نماز آرام سے تم نے پڑھی, اب سو, 10 بجے اٹھو, کیا کوئی جلدی نہیں, آرام سے رہو. تو یہ سب ایک ظاہری دھوکہ ہے. جنہوں نے اس دھوکہ کو دیکھا, وہ خاص اللہ کی رحمت ان پر ہوتی ہے کہ وہ سمجھے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے, اور وہ دھوکہ کو سمجھ گئے اور دنیا اور دھوکہ سے بچے. ایسے لوگ پر اللہ کی رحمت ہے. اور جو لوگ بیچارے دھوکا کو سمجھتے بھی نہیں, اور اس کو عین بہت بڑی چیز ہوتی ہے سمجھتے, تو یہ لوگ دھوکا میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ اولئک ہم الخاسرون, نقصان اٹھانے والے یہی بے وقوف لوگ ہیں. اور یہ ایسے بے وقوف اپنی بے وقوفی کو نہیں دیکھ سکتے, دوسروں کو بے وقوف کہتے ہیں. تو جب آدمی بیمار ہوتا ہے اور دوسروں کو جو تندرست لوگ ہوتے ہیں ان کو بیمار سمجھتا ہے, تو یہ آدمی کتنا بیمار خود ہے. آگے پڑھو,
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
دیکھو کیسے زبردست ربط ہے آیات میں, اور ساتھ میں اللہ کی مہربانی کو دیکھو. اللہ نے بیان کر دیا, لیکن صرف اللہ نے ڈائیگنوز نہیں کیا بیماری کفار کی, یہ بھی سب بتا دیا ان کی بیماری کیا ہے, لیکن علاج بھی بتا دیا کہ یہ جو تم کفر وغیرہ تم نے کیے, تو ابھی جو ہے پورا معاملہ ختم نہیں ہو گیا, تم لوگ توبہ استغفار کرو, اللہ کی طرف آ جاؤ, پھر تمہارا سب معاملہ درست ہو جائے گا. یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تا یہاں دنیا میں کوئی پینل بیٹا یا انشورنس کمپنی, جو حرام ہے بہرحال لیکن ایک مثال ہے, وہ تمہارے ایکسیڈنٹ کے لیے تمہاری گاڑی کو رائٹ آف لکھ سکتے ہیں کہ اٹس اے رائٹ آف, یہ گاڑی اب درست نہیں کر سکتے. لیکن اللہ آدمی کا جتنی بھی بری حالت ہو, کتنا بھی خراب, شرابی, کبابی, زانی, جیسے بھی برا ہو جائے, لیکن اللہ کسی کو رائٹ آف نہیں کرتا. تم بس توبہ استغفار کرو, اللہ تمہیں فوراً اپنائیں گے. اور تم کلمہ پڑھ لو اور دیکھو کلمہ ہمارا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور حقیقت میں پہلا ہی حصہ کلمہ کا لا الہ الا اللہ, یہ کتنا کیمیا ہے, الکمی والا کلمہ, پڑھتے ہی جہنمی جنتی بن جاتا ہے. جو آدمی 100 برس جہنمی رہا اس نے کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ پڑھتے ہی 100 برس کا کفر کا گناہ معاف اور تم جنتی. جو آدمی ناری تھا آگ والا, اللہ اس کو نوری بنا دیتا ہے, پڑھتے ہی فوراً جو ناری تھا نوری بن گیا, جو مبغوث تھا اللہ کو اس پر بہت غضب اور وہ اللہ وہ حیتت تھا اللہ کی نظر میں, فوراً محبوب بن جاتا ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بھی کوئی ہو کافر جس نے 100 آدمی کو قتل کیا, اللہ نے اس کا بھی راستہ کھول دیا. فضیل ابن عیاض کیسے اس کی زندگی پہلے, مالک ابن دینار کیسے ان کی زندگی پہلے. جو آدمی توبہ کفر توبہ استغفار کرتا ہے, اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے, اللہ اس کو کھلے ہاتھوں سے گویا کہ اپنا لیتا ہے. من پیدل جو میرے پاس آتا ہے اتے تو ہوں من اتانی, ہاں نہیں اس سے پہلے کہ ایک ہاتھ کے برابر جو میرے پاس آتا ہے میں ایک پورا ہاتھ کے برابر ان کے پاس جاتا ہوں. تو اللہ کے ایسے رحمت ہوتی ہے. تو آدمی کو کبھی گھبرا, تو کفار ایسے کفار جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کیسے خلاف سازش کی, اور حضرت حمزہ کو صرف شہید نہیں کیا بلکہ اس کا کلیجہ کھایا, ہندا جیسے عورت, اکرمہ جیسا, اور کوئی بھی ابو سفیان جیسا جس نے کتنا انتظام اسلام کے خلاف کیا, یہ سب کے سب اللہ نے ان سب کے لیے دروازہ کھولا. تو ہمارے لیے بھی جو آدمی جیسے بھی ڈرگ ایڈکٹ ہو, الکوہولک ہو, گنہگار ہو, لیکن توبہ استغفار سچے دل سے کرے تو پھر اللہ اس کو اپنا لیتا ہے. قل للذین کفروا, ان کافروں کو کہو کہ ابھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارے استاد مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ یہاں ہماری مسجد میں انہوں نے بیان کیا, آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو قرآن کی اصطلاح میں قرآن اس کو ظالم بولتا ہے کہ یہ ظالم ہے. تو فرمایا کوئی اتنی بڑی فکر کی بات نہیں, تم اگر ظالم ٹھہرے گنہگار تو تم توبہ استغفار کرو, تم اللہ کو غافر پاؤ گے. تم ظالم ہو اللہ اس کے مقابلے میں غافر ہے, غافر ہے. اور جو آدمی بہت زیادہ گناہ کرتا ہے یعنی جمع کا صیغہ بہت زیادہ ظلام ہے, بہت زیادہ اس نے گناہ کیے تو بھی کوئی اتنی فکر کی بات نہیں, تم توبہ استغفار پکڑ لو تم اللہ تعالی کو غفار پاؤ گے. اللہ غفار بھی ہے. اور منتحل جمعہ یعنی جس میں وہ مبالغہ ہے, جو آدمی بے انتہا گناہ کرتا ہے یہ ظلوم ہے. اور اگر تم ظلوم ہوئے جو بے انتہا گناہ تم نے کہ بڑے بڑے گناہ, تو ابھی کوئی ایسی فکر کی بات نہیں, توبہ استغفار کرو تم اللہ تعالی کو غفور پاؤ گے. اور اللہ نے اپنے آپ کو غافر اور غفار شاید ایک آدھ دو مرتبہ قرآن میں فرمایا, اکثر جگہ اللہ نے اپنے آپ کو غفور فرمایا. اور پھر صرف غفور نہیں, غفور الرحیم, معاف کرنے کے بعد اللہ رحمت بھی کرتا ہے. اگر کوئی آدمی نے بہت بڑے جرائم کیے اور پھر سٹیٹ پریزیڈنٹ نے وزیر اعظم نے اس کو معاف کر دیا, معاف کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ اب ایک بلاک آف فلیٹس ہم آپ کو دیتے ہیں, اور آپ کو 3 فلنگ اسٹیشنز دیتے ہیں, اور آپ کو 10 فارمز دیتے ہیں. تو وہ اگر معاف کر دیا یہ بہت بڑے, اللہ معاف کرنے کے بعد اللہ پھر رحم بھی کرتا ہے. اللہ گناہوں کو سیئات کو حسنات سے مبدل کرتا ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ پھر, اور کیوں؟ کیونکہ اللہ غفور الودود ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق سے بے انتہا ود ہے, محبت ہے, اس لیے اللہ اتنا معاف کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک کافر لوگ جو خاص مکہ شریف مکے کے کفار تھے, اور عام قیامت تک جتنے بھی لوگ نے گناہ کیے, اگر تم نے گناہ کیا انتہو, اگر تم رک جاؤ اب گناہ سے باز آ جاؤ, اب توبہ کر لو, یغفر لہما قد سلف, جو پیچھے تم نے سب گناہ کیے ہم معاف کر دیں گے, ہم اس کو بھول جائیں گے, تو بالکل معاف کر دیں گے. اور جب اللہ معاف کرتے اس کے نامہ اعمال اللہ خود برباد ختم کر دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی حکم نہیں کرتے، اللہ خود ان کے سب گناہ جو ہے ان کے فائلز جو ہے ہائی کورٹ سے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے کوئی بھی کورٹ سے اللہ وہ تمام فائلز خود ختم کر دیتے ہیں. یغفر لہما قد سلف، لیکن یہ بھی یاد رکھو وہیں یعودو، اگر تم پھر لوٹ آئے گناہ کے ساتھ اور تم پھر گناہ کرو، فقد مضت سنت الاولین، جو پہلے لوگوں کا طریقہ سنت ہے جو ہمارا طریقہ ہے تو پھر ہم بھی لوٹ، ان تعود نعود، اگر تم پھر لوٹے گناہ کرتے ہوئے تو ہم بھی سزا کے ساتھ لوٹیں گے. تم توبہ استغفار کرو، تو اس میں بڑی امید ہے سب مسلمان سب انسانوں کے لیے، جتنے بھی تم کافر ہو اور مشرک ہو اور گنہگار ہو، توبہ استغفار کرو اور دیکھو اللہ کے رحمت کے دروازے تمہارے لیے بالکل کھلے ہوئے ہیں. لیکن اگر تم پھر لوٹو اپنے گناہ کی طرف تو ہم بھی پھر اپنے عذاب کے ساتھ لوٹیں گے. اور پھر یہ اور حکم اللہ نے دیا کہ بہت اہم حکم ہے، اسلام میں جہاد کا حکم ہے، اور جہاد اصل قتال ہے، اور یہ قتال جو ہے دونوں طرف سے ہے، یعنی اقدامی اور دفاعی، اوفینسو اینڈ ڈیفینسو آلسو، کہ اوفینسو کہ اسلام پوری دنیا میں غالب ہو جائے، یہ بھی صرف پانچ وقت کی نماز اور تہجد گزار اور ہر سال کا عمرہ اور ہر سال کا حج اور خانقاہ میں جانا اور تبلیغ میں جانا یہ کافی نہیں. مسلمان کی نیت ہونی چاہیے کہ اسلام پوری دنیا میں صرف غالب نہ ہو، اسے اسلامی خلافت قائم ہو جائے پوری دنیا میں، اور پورے طور سے اسلام پوری دنیا میں غالب ہو جائے. آج کوئی ایسے مسلمان، جتنا بھی پکا مسلمان، وہ کہیں سفر عمرہ حج کے لیے نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کی تصویر نہ لی جائے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ہم کفار کے قانون کے نیچے رہتے ہیں اور ہم اس پر خوش ہیں کہ ہم اچھے مسلمان. مسلمان وہ ہوتا ہے جو بالکل آزاد اللہ کا احکامات کو پورا کرے. تو یہ اللہ نے فرمایا وقاتلوہم، ان سے قتال کرو، حتی لا تکون فتنتن، یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہیں، یعنی کفار کا غلبہ بالکل ختم ہو جائے، کفار کا غلبہ نہ رہے. آج ہم اپنے اکثر ملکوں میں کفار کے نیچے رہ رہے، ان کے قانون کے نیچے رہ رہے، ان کے قانون جو شریعت اور اسلام کے بالکل خلاف، ان کے قانون جیسے کہ آدمی ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرتا ہے، ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ، ہم ان قانون کے نیچے رہ رہے، ان کے قانون. اگر تمہاری بیوی نے زنا کیا اور تم نے ایک تماچا مارا تو وہ تمہیں کورٹ میں لے جائے گی اور تمہیں سزا ہوگی، اور وہ جس نے زنا کیا وہ چھوٹ جائیں گے، یہ ان کے قانون. یہ کوئی قانون؟ تو یہ ہے کہ اسلامی قانون پوری زندہ، تو یہ بھی اللہ تعالی کا حکم ہم سے ہے. وقاتلوہم، ان سے قتال کرو، یہاں تک کہ کوئی فتنہ کفار کا غلبہ باقی نہ رہے. ویکون الدین کلہ للہ، اور پورا دین صرف اللہ کا ہو، یعنی صرف اللہ کے احکامات. اور جیسے کہ اپنے گھروں میں یہ نہیں کہ میں باپ ہوں تو جو میں کہوں وہ چلے گا، نہیں، جو اللہ کہے گا وہ اللہ کر کہتا ہے. تو اللہ کا دین غالب ہو ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں متولی کہیں، امام کہیں جو میں کہوں وہ جو یہاں چلے گا، نہیں، جو اللہ کہتا ہے وہ چلے گا. وہ یکون الدین ہر جگہ کلہ للہ، کوئی مدرسہ چلاتا ہے اور وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں، نہیں، اس مدرسہ میں بھی جو اللہ کہتا ہے وہ چلے گا. تو یہ ہے کہ پورا دین ہر جگہ جو ہے اپنی ذات میں بھی جو اللہ کا حکم ہے وہ جاری ہو. فَإِنِ انْتَهَوْا، وہاں کہا وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تم لوٹے تمہاری برائی کے ساتھ تو ہم اپنے پرانا دستور چلائیں گے، پھر سزا ہوگا. اگر پھر تم رک گئے، فَإِن انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے، اللہ خوب جانتا ہے. تم جتنے چھپ کے مشورے کرتے ہو اور تمہاری دل میں ظاہر تم نے توبہ کی لیکن اندر میں تمہارا یہ خیال ہے کہ جب یہ مصیبت ہٹ جائے پھر آپ اپنے گناہ کی طرف لوٹ جائیں گے. اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی مصیبت میں پھنستے ہیں تو بہت توبہ استغفار کرتے ہیں اور وہ خود بھی نہیں جانتے کہ اس وقت وہ تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہیں, رو رو کے بھی دعا کرتے ہیں, لیکن اندر میں وہ چور چھپا ہوا ہے کہ یہ مصیبت ہٹ جائے, یہ تکلیف ہماری, پھر ہماری پرانی زندگی ہی ہم گزاریں گے, وہ گناہ والی زندگی ہی گزاریں گے. تو اللہ یہ سب کچھ جانتے ہیں. مجھے بہت تعجب ہوا, ابھی ایک طالب علم دفتر میں آئے پچھلے ہفتے, بہت رویا اور کہا کہ میں یعنی میرے سیل فون پر سب گندی بری چیزیں تھی تو میں نے توبہ کی اور میں نے سیل فون بھی بیچ دیا وغیرہ, اور پھر اس کے بعد پھر مجھے برے خواہش ہوئے, پھر میں نے وہ سیل فون پر بری چیزیں پھر میں نے بیچ ڈالا. تو میں خوش ہوا کہ ماشاءاللہ ایسے طالب علم بھی ہے کہ یعنی ایسے خود اپنے طور سے توبہ استغفار. اگلے دن پھر آئے اور کہا کہ نہیں وہ ریڈنگ ہوا اور پھر مجھے پکڑے گئے. تو اس میں آدمی پھر وہ پریشان ہوتا ہے کہ کہیں اخراج نہ ہو جائے, اگر وہ کوئی نہ پکڑے تو پھر اتنے وہ توبہ استغفار نہیں کرتا ہے. اگر کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جو اپنے طور پر اس کو احساس ہو تو مبارک ہے وہ آدمی, لیکن یہ کیونکہ وہ ایک مصیبت آئی ہے کہ اب جو ہے اس کے بارے میں مشورہ ہوگا کہ اس کا اخراج کیا جائے, اس کو بھیجتے ہوئے مدرسہ سے, اس لیے وہ پریشان ظاہری چیزوں سے. تو آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو بہت روتا ہے اور ایسے وعدہ کرتا ہے اس وقت, لیکن مصیبت ہٹ گئی پھر اپنے پرانے طور پر. سو اللہ نے فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا, اگر تم رک جاؤ گے تو ظاہری رکنا نہ ہو دل سے ہو, فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہاری دلوں میں کیا ہے, کیا تمہاری نیتیں ہیں. اس وقت تو چھوٹنے کے لیے سب وعدے بھی کرتے ہو, سب کچھ کرتے ہو. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر تم منہ پھیرو اور توبہ نہ کرو اور تم اپنے طریقے پر چلتے رہو, فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ, کہ اللہ تمہارے مولا ہے, اللہ تمہاری متولی امور ہے, تمام کام تمہارے اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کارساز ہے, اللہ تمہارے دوست ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب ہے. اگر تم نے توبہ نہیں کی, منہ الٹے پیر تم بھاگے اللہ تعالی سے اور غلط طریقے, تو اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اور اللہ نعم المولا ہے, اللہ جیسے کوئی مولا نہیں ہے. بہت یعنی نعم المولا, یہ افعال تعجب, کیا اچھے ہی اللہ خدا ہے, کیسے اللہ مولا ہے. ونعم النصیر, اور اللہ تعالی کی مدد اور نصرت بھی کیسے. تو اگر تم نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور تم نے قتال کیا اور تمہیں جو ہے مال غنیمت ملا, تو آگے کی آیتوں میں وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُ مِنْ شَيْءٍ, تو اس میں اللہ تعالی نے اس کے قاعدے بیان کیا کہ مال غنیمت کا تقسیم کیسے ہوگا, پھر آگے اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا. بہرحال یہاں اللہ نے بیان کیا کہ رک جاؤ اپنی گناہوں سے, رکو گے تو اللہ کی مدد, اللہ گناہ بھی معاف کریں گے اور اللہ تعالی تم پر رحم بھی کرے گا اور اللہ تعالی اپنی رحمتوں بھی تم پر نازل کریں گے. اور اگر نہیں تو یاد رکھو کہ سنت الاولین, وہی عذاب پھر لوٹ کے آئے, اور تم نے گناہ کیے توبہ کیے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئی, پھر تم لوٹے گناہ کی طرف تو اللہ بھی پھر لوٹے گا اپنے سزا اور عذاب کے ساتھ. تو ان تمام آیتوں میں اور ان تمام رکوعوں میں اس پاؤں میں اللہ کے بہت زبردست سبق ہے, اور ایک بھی آیت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے, اور جس کو ہدایت نہیں لینی ہو تو پورا قرآن شریف بھی اس کو ہدایت پر نہیں ڈال سکتا ہے. اللہ تعالی اپنے دل کو نرم کرو ذکر کی برکت سے, تلاوت کی برکت سے, پھر ایک ایک آیت ایک ایک بات دین کے آپ سنو تو آپ کے زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.